السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 31 پڑھیں گے انشاءاللہ. الحدیث الحادی والثلاثون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. الحدیث الحادی والثلاثون, حدیث نمبر 31, یہ 94 کی 31 نمبر حدیث ہے. روایت ہے عن ابی العباس سعد بن سہل الساعدی کی رضی اللہ عنہ. ابی العباس سعد بن سہل الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, یہ پورا نام ہے ورنہ سعد الساعدی کے نام سے یہ مشہور ہیں, اور پورا نام یہ امام نووی دیتے ہیں تاکہ راوی کا پورا ایک تعارف ہو جائے. تو یہ روایت کرتے ہیں, قال کہتے ہیں کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آیا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, فقالا تو اس نے عرض کی, یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, دل بتائیے, رہنمائی کیجئے, نی میری, علا عمل, اوپر ایک ایسے عمل کے, اذا عملتہ, جب میں اس کو کر ڈالوں, تو احبنی اللہ, احبا, محبت کرے نی مجھ سے, اللہ, اللہ تعالی, و احبا نی, اور محبت کرے مجھ سے, الناس, لوگ. کوئی ایسا عمل بتا دیجئے لوگ نفرت نہ کریں بلکہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی. فقالا تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ازہد فی الدنیا, بے پرواہ ہو جاؤ دنیا کے معاملے میں, یا ازہد, زاہد بن جاؤ, یحبک اللہ, محبت کرے گا تجھ سے اللہ, اللہ تعالی, وزہد, اور زاہد بن جاؤ, بے پرواہ بن جاؤ, فی ما, ان چیزوں کے بارے میں, عند الناس, جو لوگوں کے پاس ہیں, یحبک, محبت کریں گے تجھ سے, الناس, لوگ. تو یہ حدیث ہے جس کو امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے, سنن ابن ماجہ کے نام سے مشہور ہے, حدیث حسن ہے. اور ابن ماجہ کے علاوہ وغیرہ اور محدثین نے بھی اس کو بیان کیا ہے, بی اسانید حسنتن, ایسی اسانید سے, ایسی روایات سے, ایسی سندوں سے, حسنتن, جو حسن کے مقام پر ہیں. یعنی ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے ایک راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے, اور ایک حدیث صحیح ہوتی ہے جو تمام راوی صحیح ہوتے ہیں, اور ایک حدیث ان کے درمیان کی ہوتی ہے. یعنی بہت سے راوی صحیح ہیں, ایک آدھ راوی ہے جس کا مقام وہ نہیں ہے اس روایت میں جو کہ دوسری روایات میں صحیح راویوں کا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ ذرا صحیح کے درجے سے گر جاتی ہے اور ضعیف کے درجے سے اوپر رہتی ہے. تو اب جو آپ کا ارشاد ہے, جا رجلن, ایک شخص آیا ہے, یہ کون ہے؟ تو اس کا نام یہاں بیان نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. بہرحال کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ تلاش کرنا چاہیے بندہ کون تھا. تو ایسی صورت میں ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں, امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کا نام ہے. تو خطیب بغدادی نے کوشش کی ہے کہ میں ان روایات کو جمع کروں جس میں یہ لفظ آتے ہیں کہ ایک بدو آیا, وہ بدو کون تھا, اس کا نام کیا تھا, ایک شخص آیا, وہ کون تھا, اس کا نام کیا تھا, ایک خاتون آئی, ایک بزرگ آیا. تو اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں جن میں کسی بدو کا ذکر ہے, کسی آدمی کا ذکر ہے, کسی خاتون کا ذکر ہے, مگر نام نہیں ہے, تو امام خطیب بغدادی نے ان تمام ناموں کو تلاش کیا ہے اور تلاش کر کے ایک کتاب لکھی ہے, اور کافی زخیم کتاب ہے. اس زخیم کتاب میں پہلے اس طرح کی روایت لکھتے ہیں کہ جا رجلن, پھر یہ کرتے ہیں دوسری کتابوں میں اس واقعے کو تلاش کرتے ہیں, اور کرتے کرتے کہیں نہ کہیں ان کو نام مل جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو فکس کرتے ہیں وہاں کہ دیکھیے یہ رجل ہے, یہ بندہ آیا, اور روایت کرنے والی اس حدیث کو سیدنا سعد الساعدی ہیں, اور پھر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے, یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ مدینہ میں تھے یا سفر میں تھے یا مسجد میں تھے یا آپ ٹریول کر رہے تھے یا مکہ میں تھے، جو بھی ہے وہ سارا واقعہ بیان کر دیتے ہیں. تو پوری ایک سٹوری ہے. اس کتاب کا نام ہے الاسماء المبہمہ جو امام خطیب رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے. الاسماء المبہمہ، ایمبیگوس نیم. تو وہ نیم جو ہے نا، نیمز انہوں نے وہ سب نکالے ہیں. تو بہرحال اب چونکہ یہ کام ہو چکا ہے، اب وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کون بندہ جی وہ. آپ سیدھی وہ کتاب نکالیں، اس میں یہ سب کچھ مل جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو بہت سی احادیث میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. یہ اس طرح کے نام موجود ہیں، کوئی بندہ آیا، کوئی عورت آئی، کوئی بدو آیا. جہاں اختلاف ہوتا ہو نا، یہ بندہ کون تھا، یہ عورت کون تھی، وہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ عام بندوں کو ضرورت نہیں پڑتی. پھر وہ عرض کرتا ہے دلنی علی عمل، کہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس کو کروں تو مجھ سے اللہ محبت کرے اور لوگ مجھ سے محبت کریں. تو اس شخص نے دو بڑی عام چیزوں کا سوال کیا ہے. یہ بڑی عام ہے، ہمارے نزدیک شاید نہیں ہے، لیکن وہ سوچتے ایسے ہی تھے. پہلی چیز یہ کہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے، کہ اللہ مجھ سے محبت کرے. وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں وہ کروں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے؟ اور دوسری یہ کہ لوگ مجھ سے محبت کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو جب سنا تو سوال اہم تھا، تو آپ نے پھر اس شخص کو رہنمائی کی ایک ایسے عمل کی جو بالکل فکسڈ عمل ہے. فکسڈ یعنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، بالکل فکس ہے اور معمولی سا ہے. وہ کیا ہے کہ ازہد فی دنیا، کہ دنیا کے بارے میں زاہد بن جاؤ. کیا مطلب؟ دنیا کے بارے میں یا دنیا کی رغبت اور شوق اور محبت تمہارے دل میں نہ ہو. اگر دنیا سے کچھ حاصل کرنا بھی ہے تو اتنا کچھ حاصل کرے جو آخرت میں اس کو فائدہ دے، اتنی ضرورت پڑتی ہے بندے کو. اس کے علاوہ جو کچھ وہ حاصل کر رہا ہے تو وہ دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا نہیں. اور پھر دنیا کے فائدے کو حاصل کرتے کرتے انسان آخرت کو بھول جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں تم اپنے شوق، اپنی مشغولیت اور اپنی رغبت کو ظاہر نہ کرو، بلکہ بے پرواہ ہو جاؤ. دنیا سے اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو وہ کچھ حاصل کرو جو آخرت میں تمہیں فائدہ دے. اور یہ زہد جو ہے، زہد کہ نام ہوتا ہے نا، زاہدہ، زاہد نام ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان اس چیز کو چھوڑ دے جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. اصل میں زاہد اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بندہ اس چیز کو چھوڑ دے جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. جیتے جی اس کو بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں، مگر کیا آخرت میں ان کا فائدہ ہے؟ اگر بندہ اتنا سوچ لے تو پھر اس کی جو ضروریات ہیں یا خواہشات ہیں وہ لمیٹڈ ہو جائیں. تو آپ نے ایک نسخہ ان کو بتایا کہ ایک کام تو یہ کرو کہ عزت فی دنیا، کہ دنیا کے بارے میں جو رغبت ہے، جو شوق ہے، اس کو چھوڑ دو، آخرت کو سنوارو. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بات بھی ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے ورع. ورع ورع عین ورع، کہ صاحب ورع انسان تھے. تو ورع کا مطلب ہم لیتے ہیں تقوی، لیکن ورع کا مطلب اس زہد کے مقابلے میں یہ ہے کہ ورع کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو دنیا میں ہم لیں اور ہمیں وہ نقصان دیں. تو ایسی نقصان دہ چیزوں کو جو دنیا میں جیتے جی ہمیں ملتی ہیں تو انسان ان کو چھوڑنے کی کرے، حاصل نہ کرے. یہ ہے ورع، کہ انسان کے دل میں پہلے سے ایک ڈر سا ہو جائے کہ وہ میں اس کو لوں گا میں تو دنیا میں پڑ جاؤں گا، میرے تو ایمان کا نقصان ہوگا. تو اس لیے وہ ان کو جو مضر ہیں ایسے کام، ایسی چیزیں جو دنیا میں جیتے جی ایمان کو خراب کرتی ہیں، عمل کو خراب کرتی ہیں، بندہ ان کو چھوڑ دے. تو بہرحال آپ نے ایک بات تو یہ فرمائی، پھر آپ نے فرمایا کہ یحبک اللہ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا. یہ یحبو کا یہ ازہد کا جواب میں آیا ہے، فعل امر ہے نا ازہد، کہ دنیا سے رغبت اپنی چھوڑ دو، یہ شرط ہو، یہ چیز ہو، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، یحبک اللہ، پھر اللہ تجھ سے محبت کرے گا. تو دنیا تو یہی ہے جس میں ہم آج جی رہے ہیں. اس کو دنیا کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ دو اعتبار سے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. ایک تو زمانے کے اعتبار سے اس کو دنیا کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ آخرت سے پہلے ہے، ٹھیک ہے نا، آخرت سے پہلے کی یہ دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ بھی ایک زمانہ ہے، اور ایک زمانہ وہ آ جائے گا جو موت کے بعد کا ہوگا، وہ آخرت ہے، وہ پھر دنیا نہیں ہوگی. پھر دنیا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کا جو مقام ہے وہ کمتر ہے، دنیا کا مطلب کمتر ہونا، آخرت کے مقابلے میں اس کا مقام بہت کم ہے، یہ مطلب ہے. وہ دسویں پارے کیا تھا نا، اذ انتم بالعدوت الدنیا ہاں وہم بالعدوت القصوى، تو دنیا کا مطلب کیا ہے، تم نچلے درجے میں تھے، تو آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا جو ہے یہ بہت کم مرتبے کی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لموضع صوت احدکم من جنتی خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں اگر ایک کوڑے کی جگہ مل جانا وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے جو دنیا میں جو کچھ ہے. ساری دنیا مل جائے اس کی حیثیت کچھ نہیں، اور جنت میں معمولی سی جگہ مل جائے وہ ساری دنیا سے کہیں بہتر ہے. پھر اسی طرح آپ کا ارشاد بھی ہے، آپ فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی جو دو رکعتیں ہیں فرض سے پہلے کی، با جماعت نماز پڑھنے سے پہلے کی جو دو رکعتیں ہیں سنت، اگر بندہ وہ پڑھ لے تو وہ دنیا دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے کہیں بہتر ہے. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ دو رکعتوں کی مار ہی نہیں ہے یہ دنیا، حقیقت یہی ہے کہ ساری دنیا مل جائے اس کے مقابلے میں دو رکعتیں زیادہ بہتر ہیں کل آخرت میں، تو اس وجہ سے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. بہرحال یہ دن ہمارے ہم دنیا میں جو گزار رہے ہیں، ہفتہ گزرتا ہے، مہینہ گزرتا ہے، دو مہینے گزرتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، تو اس میں ہمیں خوشیاں بھی ملتی ہیں، پھر اس کے بعد غم بھی آ جاتے ہیں، دکھ بھی آ جاتے ہیں. دنیا کا ایک مرتبہ نہیں ہے، دنیا کا ایک وقت نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے کہ میں ہر وقت خوش رہوں، ہر وقت یہاں میں زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر دنیا بناتا جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اس کا ایک وقت ہوتا ہے بس. پھر آپ فرماتے ہیں وزہد فی ما عند الناس یحبک الناس، تو اللہ سے محبت کا طریقہ آپ نے بتا دیا، اور اب لوگوں سے محبت، لوگ تو اس سے کیسے محبت کریں گے، اس کا بھی ایک طریقہ بتا دیا، وہ یہ ہے کہ وزہد فی ما عند الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، ان کے پاس جتنے بھی ممالک ہیں، دنیا ہے، ان کے بارے میں تمہیں انفارمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بے پرواہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ان کے پاس فیکٹری ہوگی، جائیداد ہوگی، زمینیں ہوں گی، ہیں کئی مرکز ہوں گے، کچھ ہوگا کچھ ہوگا، اس بارے میں تم بالکل بے پرواہ ہو جاؤ، بس یہ دھیان کرو. تو لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے، لوگ جن جن چیزوں کے مالک ہیں، تم ان سے بے پرواہ ہو جاؤ تو کیا ہوگا نتیجہ، لوگ تجھ سے محبت کریں گے، کہ یہ میرے ساتھ اگر تعلق رکھتا ہے تو لالچ نہیں ہے اس کو، کوئی غرض نہیں ہے، بے غرض ہو کے مجھ سے جوڑتا ہے بس. تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے، کہ انسان بعض اوقات حالات اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تنگ دست ہو جاتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں وہ لوگوں سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے. تو اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس بارے میں بے پرواہ ہو جاؤ، یعنی اپنی تکلیف کو، اپنے سوال کو روک لو کہ دوسروں کو اس کا ذکر کرو، کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے کچھ دے دو، میں ضرورت مند ہوں. کیونکہ انسان جب اس طرح کا سوال کرتا ہے نا تو دوسروں پر ایک بوجھ ڈال رہا ہوتا ہے، جو مالدار آدمی ہے اس پر ایک بوجھ ڈال رہا ہے. پہلے آپ کم تر تھے، مرتبے کے اعتبار سے کہ اس کے پاس پیسہ ہے میرے پاس نہیں ہے، وہ امیر ہے میں غریب ہوں. لیکن جب آپ نے سوال کر دیا تو درجہ میں اور بھی کم تر ہو گیا. اور اس کے مقابلے میں دینے والا جو ہاتھ ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہمیشہ نیچے ہوتا ہے. تو جو دینے والا ہے ہاتھ، آپ اس کے بارے میں فرماتے ہیں خیر من الید السفلا، اوپر والا ہاتھ جو دے رہا ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت لینے والے کے، نیچے جو ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ ہے آپ کا ارشاد کہ وزحد فی ما عند الناس یحبک الناس، لوگ تجھ سے محبت کریں گے. ہاں جی کوئی سوال تو نہیں؟ نہیں، اللہ دیتا ہے نا، رزق کا معاملہ تو اللہ کا ہے نا، اللہ جس کو دے، جس کو کم دے، جس کو زیادہ دے دے. یہ فیصلہ بھی تو سوچنا ہے نا کہ اللہ رزق کی تقسیم برابر نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، وہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، اور کبھی زیادہ دے کے چھین لیتا ہے، جس کو تھوڑا دیتا ہے اس کو بہت زیادہ دے کے امیر بنا دیتا ہے. تو دنیا کا تو ایک اصول ہے یہ. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ میرے پاس اگر سرمایہ ہے، کوئی اور غریب آدمی ہے، وہ میرے ساتھ اس لیے تعلق رکھے کہ اس کے پاس سرمایہ میری مدد کرے گا، تو یہ کہ جو میرا پہلے مرتبہ تھا کم، اس سے مانگ کے میں اپنے مرتبے کو اور کم کر رہا ہوں. تو اس معاملے میں اپنا بھی خیال کرو، مراد آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنا بھی خیال کرو کہ اپنے آپ کو چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے محبت کرے یا لوگ مجھ سے محبت کریں، تو زاہد بن جاؤ، وہ کام کرو، وہ چیزیں حاصل کرو جس کا فائدہ آخرت میں ہو، دنیا میں نہ ہو. اب دیکھیں نا یہ پرسنل معاملات جو ہے نا، اس میں ہم، آپ کے پاس مثال کے طور پر 4 کمرے کا مکان ہے، میرے پاس 2 کا ہے، میں جلتا رہا ہوں کہ اس کے پاس 4 کا کیوں ہے، اپنا خون ہی جلا رہا ہوں نا. اور میں کون ہوتا ہوں آپ کے معاملات مداخلت اندازی کرنے والا؟ آپ نے نئی گاڑی لے لیا ماڈل کی، اب میرے گھر میں لڑائی شروع ہو گئی ہے. تم تو بے وقوف ہو، تمہارے پاس سرمایہ نہیں ہے. دیکھو ہم سائے کو کل آئے ہیں، نیا مکان لے لیا ہے، نئی گاڑی لے لیا، تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ لڑائیاں ہوتی ہیں نا. یہ جو چیز ہے نا، دوسروں کے معاملات میں خام خواہ مداخلت کرنا، وہ اپنے آپ کو سنبھالو، ٹھیک ہے بس الحمدللہ کہو، اللہ کا شکر ہے، اللہ دے دے گا جب وقت مناسب ہوگا. تو جی کوئی اور؟
کیسے واو رے الف ورا عین ہے،
ورا
ورا،
ہاں
واو رے
عین ورا 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 کا کیا مطلب ہے؟ تقوی. یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو دنیا کے کسی معاملے میں میری دینی نقصان کرتی ہوں، دنیا میں میرا دینی نقصان ہو کسی عمل سے، اس سے میں بچ جاؤں یا اس کو چھوڑ دوں، اس کو ورا کہتے ہیں.
سر دونوں کا پاس، زہد کا آپ نے کہا انسان اس چیز کو چھوڑ دے جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں.
جی جی.
اور اس میں یہ کہ ایسی چیز جو ہم دنیا میں لیں اور وہ ہمارے دینی معاملے کو نقصان پہنچائے اور ہم اس کو چھوڑ دیں.
ہاں اس کو چھوڑ دیں، اس کو ورا کہتے ہیں. ہوتا یہ بھی ایک قسم کا زہد ہے، مگر جو زہد کا درجہ ذرا اونچا ہے، یہ اس سے ذرا کم ہے. زہد وہ ہوتا ہے جو غیر مفید چیز ہو اور بندہ اس سے اجتناب کرے، اور ورا جو ہے نا وہ کر لے، اس کام کو کر سکتا ہے جو جائز ہو، لیکن جو چیز نقصان دہ ہو اس کو چھوڑ دے.
سر اس میں جو عزت فی ما عند الناس، اس میں یہ بھی آ جائے گا جیسے کوئی خبر ہوتی ہے دنیا کے گلوبل جو ہوتے ہیں، کوئی خبر ہے، اب اس خبر کی تفصیلات کی
ہاں بالکل غلط ہے، بالکل بالکل غلط ہے. کیا ضرورت ہے؟ وہ قرآن میں آتا ہے نا، کون سی ہے؟ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم تمہارے پاس نہیں اس کے پیچھے مت پڑو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس لیے کہ اللہ نے آنکھ اس لیے نہیں دی، کان اس لیے نہیں دیے کہ ان فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرو. یہ وہ علم ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، ورنہ اگر اسی علم کو تم حاصل کرتے رہے تو کل کو میں سوال کروں گا ان کا استعمال کیوں کیا اسے.
اور اسی طرح
ہاں بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے.
سر ایک کوشچن، ابھی آپ نے کہا ہے کہ امام خطیب بغدادی نے وہ جو ایک خاتون ان کے ناموں کو ریسرچ کی اور ہاں انہیں کہاں سے پتا چلا؟
انہوں نے مختلف کتابیں پڑھی، علماء سے ملے، روایات پڑھی، تو ان روایات سب کو کتابوں کے حوالے سے جمع کیا ہے. خطیب بغدادی یوں سمجھیں چوتھی صدی ہجری کے آخر کے بندے تھے. الاسماء المبہمہ عربی میں ہے، نیٹ میں مل جائے گی. بڑے ذہین آدمی تھے، کھوج لگاتے تھے چیزوں کی، ان کی عادت تھی، اور وہ ایسے نہیں تھے چیزوں کو قبول کرنے والے. وہ خط کے بارے میں نے بتایا تھا کہ بغداد میں جیوز نے خط دیا تھا گورنر بغداد کو کہ جناب یہ خط ہے، اور خط میں کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیوز سے خیبر کے موقع پر جزیہ لینا بند کر دیا. تو جیوز نے وہ خط دیا گورنر بغداد کو اور اسے کہا کہ جناب خط یہ ہے، اور خط پرانے دور کا وہ میٹیریل تھا اور نبی علیہ السلام کے دور کی جیسی لکھائی تھی، سٹیمپ بھی آپ کی انگوٹھی مبارک کی لگی ہوئی تھی، اور پھر دو گواہوں کے نام بھی تھے، سیدنا امیر معاویہ سعد بن معاذ، یہ نام بھی تھے. تو یہ خط جب امیر نے پڑھا تو اس کو بڑی پریشانی ہوئی، میں کیا جواب دوں ان کو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی خط کے مطابق آپ ہم سے جزیہ لینا بند کریں، آپ ہم سے کیوں لے رہے ہیں؟ اس نے علماء کو بلایا، علماء کو بلا کے ان سے پوچھا، کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے، ہم تو کچھ نہیں کہتے، خط تو وہی لگتا ہے، کیا کریں؟ تو یہ حج پہ گئے تھے، جوان تھے، حج پہ گئے تھے، وہاں انہوں نے دعائیں کی اللہ سے نا زمزم پی کے، اور اس میں ایک دعا یہ کی کہ اللہ بغداد کی جو سب سے بڑی مسجد ہے مجھے موقع دے کے میں وہاں بیٹھ کے حدیث رسول پڑھاؤں، بس یہ دعا کی. اب دعا قبول کیسے ہوتی ہے؟ یہ جو ہی حج کر کے واپس پہنچے تو شہر میں یہ مسئلہ چل رہا تھا، تو کسی نے کہا ایسا کریں کہ یہ نوجوان ہے، نیا نیا عالم ہے، لیکن اس کی عادت ہے کھوج لگانے کی، ذرا اس سے پوچھنے. تو گورنر ان کو بلایا، اب ساری محفل میں جوز بھی ہیں، مسلم علماء بھی بیٹھے ہیں، اس نے خط دیا کہ آپ اس خط کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام خطیب نے جو ہی پڑھا، پڑھتے کہا ہذا مزور، یہ فیبریکیٹڈ ہے. کہیں کیسے فیبریکیٹڈ؟ انہوں نے غور کیا نا، غور کرنے کی بات تھی نا، غور یہ کیا کہ خیبر کے موقع پر، خیبر ہوا ہے 6 ہجری کو، ٹھیک ہے، سب کو کہا کہ 6 ہجری کو ہوا نا، کہاں؟ اچھا، تو اس کے دو گواہ ہیں، ایک سیدنا امیر معاویہ ہیں اور دوسرے سعد بن معاذ ہیں. 6 ہجری سے پہلے سعد بن معاذ فوت ہو چکے تھے، اور 8 ہجری کو امیر معاویہ مسلمان ہوئے تھے، تو وہ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ تو یہ بات انہوں نے جب کی تب جیوز نے مانا کہ ہاں ہم نے یہ فیبریکیٹ کیا تھا. تو غور و فکر کرنا چاہیے، ایسے نہیں ہونا کہ بھئی ٹھیک ہے جی، وہ ہو، ایسے مسئلے نہیں چلتے. تو یہ ان کا مزاج تھا. جی کوئی مزید سوال؟ اب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو آپ دیکھیے، یعنی پہلے تو یہ کہ ان کے ارادے کتنے بلند ہوتے تھے کہ مسلمان ہونے کے بعد کیا واقعی انہوں نے کچھ دنیا کی رغبت یا پیسے جمع کرنا یا اسی میں جینا یا لڑائیاں لڑ کے لوگوں کے مال پہ قبضہ کرنا جیسے لوگ کہتے ہیں، ان کا یہ مقصد تھا؟ تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ ایسے ایسے سوال کرتے تھے کہ جس میں دنیا کی خیر بھی وہ حاصل کریں اور آخرت کی خیر سے بھی محروم نہ ہو. ایک تو یہ ہے، یا دونوں کی خیر مانگتے تھے، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی. تو بہرحال یہ سوال جب وہ کرتے تھے، وہ صرف اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ہمیں اس کی انفارمیشن مل جائے، بلکہ اس لیے کرتے تھے تاکہ اس پر عمل کریں اور ایسے بن جائیں. اور واقعی انہوں نے عمل کر کے اپنے آپ کو ایسے بنایا. آج دیکھیں ان صحابہ کرام کو ہم نہیں ملے، ان صحابہ کرام کے بارے میں بڑی کم معلومات ہیں، مگر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، احادیث رسول میں آ گیا ہے، ان کے بارے میں بڑے اچھے اچھے آپ کے کمنٹس ہیں، ورڈز ہیں، تو وہ ابھی تک ہم پڑھتے ہیں، کسی صحابی کا نام آئے اس کے بارے میں ہمارے دل میں ضرور ایک محبت پیدا ہوتی ہے. یہ بڑی عظیم ہستیاں تھیں بھائی، بڑے عظیم لوگ تھے، باعمل لوگ تھے. پھر اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. یہ دیکھ لیجئے، یہ اللہ کی محبت کوئی، یہ صرف لفظ نہیں ہے کہ جس کے ہم الٹے سیدھے معنی کر لیں. محبت کا مطلب واقعی محبت ہے، اور محبت حقیقی ہے کہ اللہ واقعی محبت کرتا ہے. لیکن یہ ضرور یاد رکھیے کہ اللہ کی محبت بندوں کے ساتھ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے. ہماری محبت جو آپس میں ایک دوسرے سے ہے اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، اور اس میں نفرت بھی آ جاتی ہے، اور اس میں بہت سی غرض بھی ہوتی ہے، اس میں نیک نیتی بھی بعض اوقات نہیں ہوتی، بد نیتی ہوتی ہے. لیکن اللہ کی محبت اپنے بندوں سے ایسی ہے جو لازوال ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور اللہ کی محبت دنیا والوں کی محبت سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے. تو اس لیے اس کے اسباب کو تلاش کرنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندے سے کیسے محبت کرتا ہے. تو وہ اسباب اس سوال میں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ کروں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے. تو وہ اسباب جانا وہ یہی ہیں جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ان کو اختیار کرتے تھے، اور ان میں بھی اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، نمازوں میں، نماز کے بعد، اس سے پہلے جمعہ کے خطبات میں، سفر میں، چھوٹی سی گیدرنگ میں، آپ یہی محبت کو فیڈ کرتے تھے، اعمال کو فیڈ کرتے تھے، یہ عمل کرو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو وہ اسباب جانا جب تک ہم اپنائیں گے نہیں، بیٹھے بیٹھے اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں بس یہ گوشہ نشین ہو جاؤ اللہ محبت کرے گا. ایسا نہیں ہوتا. عمل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ایک عمل ہم پکڑ لیں، چادر اوڑھ لیں، تسبیح ہاتھ میں لے لیں، بس ایک چھوٹا سا حجرہ شریفہ ہو جس میں ہم بیٹھ جائیں اور وہیں بیٹھ کے بس اللہ اللہ کرتے رہیں، یہ جی اللہ سے محبت، اس کو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں، یہ باتیں نہیں ہیں. بلکہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو دنیا میں اللہ نے کام بتائے ہیں اچھے بندہ ان کو اختیار کرے، اور جو برے ہیں ان کو چھوڑ دے، اور وہ کام کرے جو آخرت میں فائدہ دیں، وہ کام نہ کرے جو دنیا تو بنا دے مگر آخرت ان سے نہ بنے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہرحال یہ ذہن میں رہے. پھر اس کے بعد یہ بات بھی، بعض اوقات جو زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ ثواب دیتا ہے. بھئی میں کوئی عمل کرتا ہوں، ثواب مجھے ملتا ہے، تو کیا اس عمل اور ثواب کے پیچھے محبت نہیں ہے؟ بغیر محبت کے میں کوئی عمل کر سکتا ہوں؟ اور بغیر محبت کے اللہ ثواب دے سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ معنی کو ڈسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے. جو محبت کا لفظ ہے اس کو ویسے ہی رکھیں کہ اللہ محبت کرتا ہے. وہ قرآن مجید میں یحبہم ویحبونہ، اللہ ان صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے اور صحابہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ مثال ایک بہترین ہے جو قرآن مجید میں ملتی ہے، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان کو ثواب دیتا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے اجر کی بات کر دی آخرت میں، جو لوگ نے ایمان لائے، نیک عمل کرے، میری راہ میں لڑے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ہے. وہ اجر کی بات الگ ہے بھائی. یہ اپنی عقل سے اس کا معنی نہ کیجئے کہ محبت کا مطلب ثواب دینا ہے. اور اگر ثواب ملتا بھی ہے تو جیسے میں نے عرض کی ہے کہ ثواب ہم کماتے ہیں تو عمل کے ذریعے سے، عمل بغیر محبت کے ہوگا تو ثواب نہیں ملے گا. تو محبت تو پھر بھی سر فہرست ہے وہاں. جتنی محبت ہوگی اتنا عمل زیادہ خوبصورت ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ محبت کو ایک طرف کریں اور کہ میں عمل کر کے ثواب کما سکتا ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا. عمل کون سا؟ وہ جو اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے. باقی یہ کہ لوگوں کی محبت انسان کو ملے، اگر یہ اس کی خواہش ہے تو یہ بری خواہش نہیں ہے کہ میں ایک اچھا انسان بنوں، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملے کروں، میرے معاملات کھڑے ہوں، میں انہیں دھوکہ نہ دوں. جب بھی وہ میرے ساتھ کوئی بھی وہ ضرورت اپنی پیش کرتے ہیں مجھے، تو میں ان کی ضرورت کو سیریسلی، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں. لوگوں کی محبت اس طرح ملتی ہے، ایسے نہیں ملتی کہ صرف بندہ تقریریں کر دے اور جو ان کی ضرورت ہے ان کا خیال ہی نہ کرے. محبت جو ہے نا وہ صرف مسلمانوں کی نہیں، بندہ غیر مسلموں کو بھی حاصل کر سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو غیر مسلم ہوتے تھے ان کے ساتھ جو آپ سلوک کرتے تھے، تو وہ واقعی جانتے تھے کہ آپ کی ہم سے محبت ہے. اب دیکھیں وہ غلام جو تھا، لڑکا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، جیو لڑکا، وہ بیمار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کے جوس کے علاقے میں گئے اور اس کے گھر پہنچے کہ میں اس کا حال پوچھوں. اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے اندر بلایا، وہ بڑے حیران بھی ہوئے کہ چھوٹا سا لڑکا ہمارا لڑکا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ انسان ذرا آگے بڑھے, غیروں سے بھی, غیر مسلم جو ہیں ان سے بھی کچھ اس طرح کا معاملہ کرے کہ وہ محسوس کریں کہ واقعی ہم سے محبت کرتا ہے. تو اس طرح کے اگر کام ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے, لوگ پھر بات کو قبول کرتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کا حال دیکھا تو اس کو اسلام کی دعوت دے دی. تو باقی آپ جانتی ہیں کہ وہ بچہ, والد یہاں کھڑے ہیں اور سامنے بچے کا چہرہ یوں لیٹا ہوا ہے, سر ادھر ہے, پاؤں ادھر ہے. تو آپ فرماتے ہیں اسلم, کلمہ پڑھ لو, اسلام لاؤ. اب وہ کبھی والد کی طرف دیکھتا ہے, کبھی آپ کی طرف دیکھتا ہے, پھر والد کی طرف دیکھتا ہے. تو والد رول پڑا, اتنی محبت اس نے دیکھی نا کہ یہ آئے میرا بیٹا ان کی خدمت کرتا ہے, کبھی کوئی شکایت نہیں ملی, کبھی کوئی ایسی بات اس نے نہیں کی, ہمیشہ آ کے اس نے اچھی باتیں کی ہیں. تو اس وقت بھی خیر خواہی ہوگی. خیر تو اس نے کہا بیٹا اطع ابو القاسم, ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں ان کا کھانا مان لو. جو ہی باپ نے یہ لفظ کہے بچے نے کلمہ پڑھ لیا, کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور پھر اس کے بعد آپ وہاں سے نکلے تو راستے میں یہ تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ لڑکا فوت ہو گیا. تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار, کہ میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس کی عادت کے لیے آیا اور اس کو اسی دوران اسلام کی دعوت دے دی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا. تو یہ ہے, لوگوں کی محبت بھی اگر انسان چاہتا ہے تو اس طرح کی چاہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوتی تھی, کسی بستی میں آپ داخل ہوتے, کسی علاقے میں داخل ہوتے. قرآن مجید کو دیکھ لیں کہ جب مدینہ سے مکہ آپ جا رہے ہیں تو کیا کہا, وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. بس اگر میں وہاں جب داخل ہوں تو میرا نیت صحیح ہو اور میرا داخلہ جو وہ سچائی پر مبنی ہو, اور پھر وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بھی ایسے ملیں جو سچے ہوں, دھوکے باز نہ ہوں. اور یہ سچائی جب آپس میں ملے گی تو محبت مل جائے گی. تو یہ بہرحال پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عملاً یہ کام کر کے دکھایا. مکہ فتح ہوا اور مکہ فتح کرنے کے بعد آپ نے کوئی بدلے نہیں لیے ان سے, قریشیوں سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے کئی جنگیں لڑی آپ سے, لیکن آپ نے بدلے نہیں لیے, ان کو محبت دی ہے. اور نتیجہ کیا نکلا, اسی دن تقریباً تمام مکہ مسلمان ہو چکا تھا, اور ان کا جو سردار ابو سفیان وہ بھی اسلام لائے بغیر نہ رہ سکا. کہ ہر محاذ پہ میں نے شکست کھائی, مقابلہ کیا, کچھ ان کو تکلیف دی, لیکن یہ جو باتیں ہیں نا آپ کی, یہ جو عمل ہیں آپ کے, ان کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا, اس میں آپ جیت گئے, میں آپ کو بڑا مانتا ہوں, اور مسلمان ہو گئے. تو بہرحال اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں انسان اگر زہد کو اختیار کر لے تو اس کی بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے نا, زہد یہ نہیں ہے کہ انسان اچھے کپڑے نہ پہنے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کو اچھی گاڑی نہ لے. تو یہ مطلب نہیں ہے, اچھا گھر ہو, اچھی گاڑی ہو, اچھے کپڑے ہوں, تو یہ چیزیں زہد کے خلاف نہیں ہیں. یا کھانا کھائے تو وہ کہے جی میں تو شوربہ کھاؤں گا, بوٹیاں آپ کھائیں. بلکہ اللہ نے جو انعامات دنیا میں دے رکھے ہیں ان سے فائدہ اٹھایا, ان سے لطف اٹھایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے. دیکھیں اب یہ بھی ایک حدیث ہے, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, کہ اللہ اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے کہ اس نے جو اپنی نعمتیں بندے کو دے رکھی ہیں تو اس بندے پر اپنی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھے کہ ان نعمتوں کا استعمال بھی کرتا ہے کہ نہیں. یہ نہیں نعمت ہے میں تو ان کو چھپا کے رکھے اور لوگوں کے سامنے فقیر بن کے, وہ جی میں تو زاہد عابد انسان ہوں, اس سے نہیں, یہ نہیں. دوبارہ حال اسباب تلاش کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور پھر یہ بھی ہے قرآن مجید کی آیت ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ دیکھیے, اللہ سے محبت چاہیے تو ایک سبب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, کیونکہ آپ بھی اللہ سے محبت کرنے والے تھے. جو عمل آپ نے کیے وہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیے. ابراہیم خلیل اللہ جو کہلاتے ہیں, خلیل اللہ, آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ عین منجنیق پر آگ نیچے جل رہی ہے, ان کو باندھ دیا ہے کہ ابھی پھینکتے ہیں تو جبریل امین آتے ہیں, ابھی کا حاجہ ابراہیم کو ضرورت ہو تو، اما الہی کا فلا، ضرورت تو ہے مگر میں تجھے کہوں یہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا اچھا پھر اسی سے مانگ لیجئے. تو کہنے لگے وہ جانتے ہیں. اور اس موقع حسبی اللہ ونعم الوکیل، بس یہ محبت ہے. اور اسی محبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو خود کہا کہ میں ان کا دوست ہوں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے خود ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. یہ وہ اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب کو دیکھیں تو انسان کہاں پہنچ سکتا ہے. چلیے کافی اتنا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.